بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ و تعالی نے جو انعامات فرمائے، جو طویل انعامات فرمائے، ان کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالی بطور احسان کے فرماتے ہیں. فرمایا کہ جب ہم نے وہ وقت یاد کرو جب بیت المقدس کو ہم نے اپنے فضل و کرم سے فتح کروا دیا اور تم سے یہ کہا کہ عاجزی کے ساتھ جھکی ہوئی حالت میں داخل ہو اور حقہ حقہ کہتے ہوئے داخل ہو، یعنی اے اللہ بخشش، اے اللہ مغفرت، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. اگر تم ایسا کر لو گے زبانی اور بدنی دونوں طریقے سے عاجزی اور انکساری اختیار کر لو، یعنی زبان سے تو تم کہو اے اللہ بخشش فرمائیے اور بدن تمہارا جھکا ہوا ہو، یہ زبانی شکر اور بدنی شکر دونوں ادا ہو گئے. لہذا نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری لفظی کوتاہیوں کو ہم معاف کر دیں گے. وسنزید المحسنین، اور اخلاص کے ساتھ جو نیک عمل کریں گے ان کو مزید بڑھا چڑھا کر اجر دیا جائے گا. انہوں نے اس قول کو بدل دیا، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر جیسے ان کے انعامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اتنے ہی زیادہ ان کی نافرمانیاں. وادی تیہ میں دھوپ کی شکایت کی گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابر کا سایہ کر دیا، بادل کا سایہ کر دیا. پھر من اور سلوہ ان کے لیے نازل فرمایا، ترنجبین اور بٹیر ان کے لیے نازل فرمایا، دو چیزیں نازل فرمائیں. پھر انہوں نے یہ شکایت کی کہ ہمارے لباس پھٹ جاتے ہیں، پرانے ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بطور انعام کے یہ حکم فرما دیا کہ ان کا لباس اب نہ پھٹے گا، نہ میلا ہوگا، نہ پرانا ہوگا، بس جو پہنا ہے جیسا صاف ستھرا اجلا ویسے ہی رہے. اور بچوں کا معاملہ یہ فرمایا کہ بچوں کی عمر کے ساتھ ساتھ وہ لباس بھی بڑھتا چلا جائے گا، ان کے قد کے ساتھ، ان کی جسامت کے ساتھ. نہ صرف یہ کہ وہ لباس میلا نہیں ہوتا تھا، پرانا نہیں ہوتا تھا، پھٹتا نہیں تھا، بلکہ بچوں کے اوپر مستزاد انعام یہ تھا کہ وہ ان کی عمر کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا تھا. پانی کی شکایت کی گئی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جیسے آگے آیتیں آئیں گی اس بارے میں، حکم فرمایا کہ اپنا عصا ماری پتھر پر، فن فجرت منہ اثنتا عشرت عینا، اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، قد علم کل اناس مشربہم، خوب لوگوں نے پانی پینا شروع کر دیا، پانی کا استعمال شروع کر دیا. اندھیرے کی شکایت کی گئی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی آبادی کے بیچ میں ایک نور کا ستون کھڑا کر دیا، وہ نور کا ستون تھا، اس کی وجہ سے روشنی ہو جاتی تھی. طرح طرح کے انعامات ان پر کیے گئے اور ان کی جو نافرمانیاں ہیں وہ بڑھتی چلی گئیں. لہذا یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم, ان سے تو یہ کہا گیا تھا کہ تم حطفہ حطفہ کہتے ہوئے داخل ہو. ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے حبت فی شعیرت کہا کہ محمل جملہ کہ شعیرہ جو کے دانے میں گیہوں کا دانہ, جو کے دانے میں گیہوں کا دانہ, یہ ایک محمل جملہ تھا جس کے کوئی واضح معنی نہیں تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے حطہ کے بجائے حنفا کہنا شروع کر دیا, حنفا اس کے معنی گیہوں کے ہوتے ہیں, بجائے توبہ توبہ کے اور بخشش بخشش کے انہوں نے کہا حنفا, گیہوں 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 بس یہ کہنا شروع کیا. بہرحال وہ قول جو اللہ نے ان کو دیا تھا اس کو بدل دیا ہے, لہذا اس کا عذاب نازل ہوا. فانزلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون, ان کے گناہ کی فسق کی وجہ سے, جو کھلا ہوا گناہ فسق, کھلا ہوا گناہ ظاہری خود جو نظر آ رہا ہو, اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے رجز کو, اور رجز سے مراد طاعون ہے, اس کو نازل فرمایا بطور عذاب کے. یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے قول کو یہ دو طرح کی ہے, وہی دو طرح کی ہے, ایک وحی مطلوع ہے, وحی مطلوع اس حدیث اس وحی کو کہا جاتا ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہو, وہ قرآن کریم ہے ظاہر ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے. لیکن ایک دوسری وحی بھی ہے اور وہ ہے وحی غیر مطلوع, یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہ کی جاتی ہو, جیسے حدیث شریف, اس سے مراد حدیث شریف ہے, اس کی اس طرح تلاوت نہیں کی جاتی جیسے قرآن کریم کی جاتی ہے, اگرچہ کہ وحی یہ بھی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرماتے بلکہ وہ وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف وحی نازل کی جاتی ہے, وہ ان کی زبان مبارک پہ جاری ہوتی ہے. تو گویا یہ بھی وحی ہے, حدیث کا پورا ذخیرہ وحی ہے, لیکن یہ وحی غیر مطلوع ہے, یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. بہرحال وحی تو یہ بھی ہے قرآن کریم اور وحی تو حدیث شریف بھی ہے, لہذا اس میں تبدیلی جائز نہیں. اگر کوئی یہ کوشش کرے کہ قرآن کریم کے کو اس طرح پڑھا جائے کہ اس کے مفہوم میں کوئی فرق نہ آئے, البتہ الفاظ دوسرے کر دیے جائیں, الفاظ بدل دیے جائیں, ان کے ہم معنی الفاظ لے آئے جائیں لائے جائیں, اور مفہوم میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو, مفہوم قائم رہے, یہ جائز نہیں. اور بعض علماء اس طرف گئے کہ روایت بالمعنی حدیث میں اس کی اجازت ہے کہ حدیث کا مفہوم قائم رہے, الفاظ اگرچہ بدل جائیں لیکن مفہوم وہی قائم رہے, تو اس کی اجازت ہے, اس کو روایت بالمعنی کہا جاتا ہے اصطلاح میں. لیکن بہت سے علماء اس طرف گئے کہ یہ بھی جائز نہیں, ایسا کرنا بھی جائز نہیں, اور ان کے پاس دلیل بھی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی تھی سونے کے وقت کی, اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجہت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. یہ پوری دعا ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوتے وقت پڑھا کرتے تھے, نیند کے وقت پڑھا کرتے تھے. تو یہ جب دعا سکھائی تو ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ میں نے اس دعا میں جو آخری کلمات ہیں, آخری جو جملہ ہے, آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت, اس میں میں نے یوں کر لیا ہے, اس کو میں نے یوں پڑھا تھا, آمنت بکتابک الذی انزلت ورسولک الذی ارسلت. فرمایا نہیں, تم نبی جی کا پڑھو جو میں نے سکھایا وہ پڑھو. اب بتائیے, رسول نبی کے بجائے رسول پڑھ دیا تھا, لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, جو میں نے سکھایا وہ پڑھو. میں نے یہاں نبی کا سکھایا تو یہی پڑھو. اسی لیے نماز ہو گئی, نماز میں کوئی یعنی جو تلاوت کا تو میں نے عرض ہی کر دیا قرآن کریم کا, لیکن اگر کوئی رکوع کی تسبیحات میں ان کے مفہوم کو قائم رکھے, الفاظ بدل دے تو یہ بھی جائز نہ ہوگا. یا التحیات میں التحیات کا مفہوم قائم رہے الفاظ بدل جائے, یہ بھی جائز نہیں ہوگا. یا سجدے کی تسبیحات میں بھی جائز نہ ہوگا. اسی طریقے سے اذان کے کلمات میں جو کلمات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں وہ نہ پڑھے جائیں, ان کے ہم معنی کوئی کلمات عربی میں ہی پڑھ لیے جائیں, اگرچہ عربی میں ہو لیکن پھر بھی یہ جائز ہے. ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے وعزو علیہا بن نواجز, میری سنت کو داڑھوں سے مضبوط پکڑ لو, داڑھوں سے ذرہ برابر ٹس سے مس نہ ہو, تب تو تمہاری کامیابی ہے, ورنہ خطرہ ہے گمراہ ہو جاتا. تو انہوں نے جو قول بدلا, حطہ کے بجائے حنفہ اختیار کیا یا حبت فی شعیرتین اختیار کیا, اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل فرما دیا. اسی طریقے سے ہم میں یہ جرأت تو نہیں ہوتی کہ ہم اس طرح کر لیں. بعض لوگ ایسے سوچتے بھی ہیں, ایک دفعہ کسی نے کہا بھی تھا یہ کہ اذان تو ہم دوسری زبان میں دیں, نماز بھی ہم اپنی زبان میں پڑھا کریں. یہ بعض لوگوں نے یہ کہا بھی تھا, یہ آواز اٹھی تھی ایک زمانے. تو بہرحال یہ تو جو بیچارے جن کا بہت ہی کمزور ایمان ہو ان کی یہ جرأت ہوتی ہے, عام طور پر لوگوں کی یہ جرأت نہیں ہوتی. لیکن ہمارے اندر جو ایک غلطی بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ ہم بھی ایک طرح کی تبدیلی کر رہے ہیں کلام الہی میں, اور وہ ہے تجوید کا درست نہ ہونا. ہم قو کو تا پڑھ دیتے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم, یہ قو ہے یہاں ہم تا پڑھ دیتے ہیں, صاد کو ہم سین پڑھ دیتے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم, عین ہم نکالتے ہی نہیں, عین کی جگہ حمزہ نکال لیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے یہ آیت پڑھی اور اس طرح پڑھی, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. فرمایا غلط, ہم کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت یوں سکھائی ہے, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. ہمیں تو یوں سکھائی ہے, فقراء میں حمزہ کو کھینچا ہے خوب, کم سے کم تین الف تو مد واجب ہے, کھینچنا ضروری ہے اس کو. اس شخص نے بغیر کھینچے ہی پڑھ دیا تھا, انما الصدقات للفقراء والمساکین, ایسے پڑھ دیا. فرمایا غلط پڑھا ہے تم نے, ہم نے حضور سے ایسے نہیں پڑھا, یوں پڑھا. وہ ایسا چپکے ہوئے تھے حضور کے طریقے سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور ہم کہتے ہیں حرج ہی کیا ہے, کیا ہو گیا, کیا ہو گیا جو ہم نے اس طرح کر لیا. بس یہی ہماری بربادی کا راز ہے اور وہ ان کی کامیابی کا راز ہے. وہ چپکے ہوئے تھے کہ ہم برداشت نہیں کریں گے, تبدیلی برداشت نہیں ہے. ایون قصد دین و انا حی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین میں کمی کی جائے اور میں زندہ رہوں, یہ نہیں ہو سکتا. اسی میں ان کی کامیابی تھی, اللہ نے اسی لیے ان کو کامیاب فرمایا. اور ہم کہتے ہیں حرج ہی کیا ہے. تو یہ جہاں سنتوں کا طریقہ ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کا معاملہ ہے, وہاں بھی یہی تھا اور قرآن کریم کا بھی یہی معاملہ تھا. جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہم نے یہ آیت اس طرح نہیں پڑھی, ہم نے تو حمزہ مت کو کھینچ کر پڑھا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے, لہذا تم غلط پڑھ رہے ہو, تمہارا یہ پڑھنا غلط ہے. فوراً ٹوک دیا. تو یہ جو ہے نا, یہ والی غلطی ہمارے درمیان پائی جا رہی ہے. ہم میں وہ جرأت تو نہیں ہے کہ ہم قرآن کے مفہوم کو بدل کے پڑھیں, لیکن یہ جرأت بہت زیادہ ہے. یہ بھی ایک طرح کی جرأت ہی ہے کہ تجوید کا اہتمام نہیں ہے. اور اس میں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان وہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم بڑی عمر کے ہو گئے, اب ہم کیا کریں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 38 سال کے تھے جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا. 38 سال کے تھے, 38 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن کریم پڑھا پڑھا ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میری عمر کم ہے, میری عمر زیادہ ہے, میں تو بچہ نہیں ہوں. اور دیگر صحابہ کرام بڑی عمر میں قرآن کریم پڑھا, انہوں نے تو شرم محسوس نہیں کی. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حکیم الامت, مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے یہاں قانون تھا کہ ایسے بیعت نہیں کیا جائے گا, پہلے تجوید کا امتحان لیا جائے گا. امتحان میں جو پاس ہوگا, قاری یامین صاحب تھے حضرت کی خانقاہ میں, وہ اگر فرما دیتے تھے حضرت کو چپکے سے کہ حضرت یہ فیل ہے, یہ کامیاب ہے, یہ ناکام ہے, جو ناکام ہوتا تھا حضرت فرماتے تھے پہلے درست کر کے آؤ تجوید, بیعت ہونے کی بات بعد میں کرنا, پہلے قرآن ٹھیک کرو. جو کامیاب ہوتا تھا اس کو بیعت فرماتے تھے. قاری یامین صاحب مقرر تھے اس کے لیے, وہ گویا کے حکم تھے, ان کو حکم بنایا گیا تھا, فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے مفتی اعظم تھے, ان کے بارے میں جب یہ حاضر ہوئے امتحان لیا گیا, کامیاب نہیں ہو سکے. قاری یامین صاحب نے جا کر رپورٹ پیش کی حضرت کو, فرمایا حضرت سے عرض کیا حضرت یہ ان کی تجویز صحیح نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا بے شک آپ دارالعلوم دیوبند کے مفتی ہیں لیکن آپ کی تجوید درست نہیں ہے, پہلے آپ تجوید درست کریں گے. اور میری شرط یہ ہے کہ آپ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا تھانہ بھون خانقاہ میں جو پڑھنے آتے ہیں قرآن شریف نورانی قاعدہ وغیرہ, اس وقت تو نورانی قاعدہ نہیں تھا, کچھ اور پڑھایا جاتا ہوگا, بس ان کے ساتھ بیٹھ کے الف بات آ پڑھیے, ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا پڑے گا. تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم, دارالعلوم دیوبند کے مفتی, انہوں نے وہاں بیٹھ کر بچوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن کریم درست کر لیا. مٹانا اسی کو کہتے ہیں. نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں, مٹا دیجئے مٹا دیجئے, میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. جب مٹنے کو آئے ہو, جب شیخ کہہ رہا ہے مٹو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھو, تو ہم کہتے ہیں نہیں ہماری عزت کے خلاف ہے, تو کیا فائدہ, یہ مٹنا تھوڑی ہوا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن درست کیا اور درست ہو گیا, محنت ہوئی درست ہو گیا, بالآخر کامیاب ہوئے. اور ایک وقت آیا کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نام لے کے فرمایا کہ اللہ ان سے خوب کام لیں گے, اور بعد کے حالات نے یہ ثابت کر دیا. مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ امرتسری, ان کا بھی قرآن درست نہیں تھا, انہوں نے بھی بیٹھ کر قرآن کریم بچوں کے ساتھ بیٹھ کے درست کیا. حضرت نے یہی ان کو تاکید فرمائی, بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا پڑے گا. انہوں نے عرض کیا جی حضرت منظور ہے, مجھے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن درست کیا, تجوید درست کی, پھر جا کے کہیں حضرت نے بیعت فرمایا. نہ لو نام الفت جو خودداریاں ہیں, بڑی ذلتیں ہیں بڑی خواریاں ہیں, بہت لذتیں عشق میں ہیں مگر ہاں گھری خارداروں سے پھلواریاں ہیں. میں دن رات رہتا ہوں جنت میں گویا, میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں. تو اور خود ہمارے حضرت جن کی برکت سے یہ مسجد اور یہ مدرسہ آباد ہے الحمدللہ, حضرت کی تجوید بھی درست نہیں تھی. اسی مسجد میں مولانا شاہ راول حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ ان کی تجوید صحیح نہیں تھی, مگر انہوں نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ہر دوئی میں درست کی, تجوید درست ہو گئی, محنت کی. ان کو تو اختیار, حضرت والا کو تو اختیار بھی دیا گیا تھا. مولانا شاہ راول حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا آپ اگر کہیں تو میں قاری صاحب سے کہہ دیتا ہوں, وہ آپ کے کمرے میں آ کر آپ کو پڑھائیں گے, اور چاہیں تو یہاں مدرسے میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کر لیں. حضرت والا نے فرمایا میں بچوں کے ساتھ ہی بیٹھ کے کروں گا, وہیں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے, سفید داڑھی کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیٹھے اور وہیں تجوید درست کی. میرے دوستوں یہ مٹانے والے ہیں اپنے آپ کو, اللہ ان کو عزت دیتے ہیں, ایسے لوگوں کو عزت دیتے ہیں, ان سے کام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ. کیا کوئی عزت گھٹ گئی یا بڑی, یہ سوچیں ہم, ایسا کرنے سے عزت گھٹی یا بڑی, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. یا اللہ, مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا سیدھا سادہ سا شعر ہے, سیدھا سادہ سا, شاید اس سے سادہ شعر کوئی ہو بھی نہ, مگر کتنا پیارا شعر ہے. فرمایا جو شان اپنی بڑھا رہے ہیں وہ شان اپنی گھٹا رہے ہیں، جو شان اپنی گھٹا رہے ہیں وہ شان اپنی بڑھا رہے ہیں. سیدھا سادہ سا شعر ہے، جو شان اپنی بڑھا رہے ہیں وہ شان اپنی گھٹا رہے ہیں، جو شان اپنی گھٹا رہے ہیں وہ شان اپنی بڑھا رہے ہیں. بس اللہ ہمیں سمجھا دے، اصل بات یہ ہے. تو یہ جو تغیر لفظی یہاں پر ہمارے درمیان پایا جا رہا ہے، یہ بھی جس کو فرمایا گیا رب قارئین یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، تو بہت سے قاری، دیکھیں لفظ کیا ہے، الفاظ نبوت کیا ہے، بہت سے پڑھنے والے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ بہت کم پڑھنے والے صحیح ہیں، اکثر پڑھنے والے غلط ہیں. بس ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہم ان میں داخل نہ ہوں، ہم انہی لوگوں میں شامل ہوں جو صحیح پڑھتے ہیں. تو فرمایا بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں مگر قرآن انہیں لعنت کرتا ہے. جہاں علماء نے اور معنی اس حدیث کے لکھے ہیں وہاں یہ بھی لکھا ہے جو تجوید کے خلاف پڑھے یہ بھی اس میں شامل ہے، تجوید درست نہیں کرتے تو وہ بھی اس میں شامل ہے. تو اللہ کے غصے کو، اللہ کے غضب کو اس سے جوش آ جاتا ہے اس طرح کے تغیر سے. اور بعض اوقات تو معنی بدل جاتے ہیں، معنی بدل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایسے بھی الفاظ ہیں جن کو اگر غلط پڑھ دیا جائے تو نماز فاسد ہو جاتی، کہیں پر وقف کر دیا جائے اور وقف کرنا وہاں جائز نہیں تھا وہاں ٹھہر گئے اس سے بھی نماز چلی جاتی. جان بوجھ کے اگر کسی نے ایسا کر لیا تو بعض مقامات ایسے بھی ہیں نعوذ باللہ اسلام دائرہ اسلام سے نکل جاتا. تو یہ کتنا خطرناک، کتنا باریک، کتنا نازک معاملہ ہے کہ قرآن کریم کی تجوید کے بغیر، سیکھے بغیر اس کو پڑھا جائے. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بس یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری عمر بڑی ہو گئی، جو ہمارے اکابر نے اس طرح کر لیا انہوں نے بڑی عمر میں پڑھا اور شرم محسوس نہیں کی. اصل میں شرم یہاں کی شرم نہیں ہے، یہاں کی شرم کیا شرم ہے، اصل تو وہ شرم ہے جہاں اولین اور آخرین کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، تمام کے تمام اولین اور آخرین کھڑے ہوں گے اور اس کے سامنے کہا جائے، سب کے سامنے، انبیاء صلحاء تمام امتوں کے سامنے یہ کہا جائے اس شخص نے قرآن کی ناقدری کی، اس نے صحیح طرح نہیں پڑھا. یہ وہ شرم شرم ہے، اس شرم سے بچنے کی ضرورت ہے. یہاں کی شرم کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اس شرم کو تو ہم سمجھتے ہیں شرم ہے، ہم شرم کی تعریف ہی نہیں سمجھتے. فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْحَيَاءِ أَنَّ مَوْلَاكَ لَا يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ، شرم کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالت میں نہ دیکھے جس حالت میں اللہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہتے، یعنی گناہ کی حالت، نافرمانی کی حالت، بس یہ شرم ہے. وہ ہم تو غالب کے شعر پہ عمل کرتے ہیں، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. غالب نے کہا تھا تم کس منہ سے کعبہ جاؤ گے، شرم تمہیں نہیں، تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے گناہ کر رکھے ہیں، تم شراب پیتے ہو، تم اب بادہ شبانہ کی وہ سرمستیاں کہاں، اٹھیے کہ اب وہ لذت خواب سحر گئی. یہ غالب کا ہی شعر ہے نا، شراب پیتے تھے تو کہ ہم تو شراب پیتے ہیں، ہم تو گناہ کرتے ہیں، لہذا ہمیں ہم کیوں جائیں کعبۃ اللہ، اب شرم آ رہی ہے. تو یہ مفہوم شرم کا نہیں ہے. تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، میں نے اس کا جواب دینا ضروری تھا اس شعر کا، لہذا میں نے جواب دیا ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو فرمایا میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. تو یہ اصل میں گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی، جب گناہ معاف کروانے کا موقع ہے کعبۃ اللہ میں حاضر ہو کر، اب شرم آ رہی ہے. کیسی بات ہے، کہاں شیطان کیسے کیسے راستے مارتا، گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں دلاتا، جب گناہ معاف کروانے کا موقع ہوتا ہے اس وقت شرم دلاتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آ رہی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس یہ کتاب اللہ کی، قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ ہمیں قدردانی نصیب فرمائے، اور ہم اس میں جو تغیر کر رہے ہیں تجوید کے خلاف پڑھ کر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.